الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين قاسم الجبارين وقاطع دابر المحسنين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين مولانا أبي القاسم محمد
اللهم صل على محمد
وعلى آل الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما بقية الله في الأرض قيام يوم الدين أما بعد في الحديث من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية ركع المنبه
اللهم صل على محمد وآل محمد.
اصل میں ایک آدمی کیا تھا نا اسپیکر, ایک آدمی چیزر ہے, دوسرا بدند ہے, تیسرا بدند ہے, تو پھر عجیب سا ہو جاتا ہے. تو ایک آدمی رکھے ایک جگہ تاکہ بولنے والا بھی پھر اسی طرح سے بولے, ضرور پڑے محمد والا محمد. ارباب مجلس عرض کیا تھا کہ حدیث کے اندر دو لفظ بڑے اہم ہیں, یہ چند لفظ ہیں, معرفت امام اور جہلیت. ہمیں ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے. معرفت کتنی اہمیت ہے کہ آپ کے اور میرے مرائلی ارشاد فرماتے ہیں کہ لا تستعظمن عهدا حتى تستعصف معرفتا, جب تک کسی کے درجہ معرفت اور مقام معرفت کو کشف نہ کر لو اس کو بڑا نہ سمجھو, عظیم نہ سمجھو. کبھی بھی کسی کی عظمت کے قائل نہ ہو جائے, بڑا آدمی ہے, بہت عظیم ہے, جب تک تمہیں یہ نہ پتا چلے کہ اس کی معرفت کتنی ہے. ہمارے ہاں معرفت بڑائی کا معیار, بڑے ہونے کا اور بزرگی کا معیار کہ یا عمر ہے, یا سرمایہ ہے, یا پیسہ ہے, یا ظاہری مقام اور مرتبہ ہے. معصوم ارشاد فرماتے ہیں اجل ربی نے بھی پڑھے محمد والے
محمد.
پانچویں امام, چھٹے امام اپنے بابا پانچویں امام سے روایت نقل کرتے ہیں کہ یا بنی اعرف مناد رشیت بقدر روایت ہم و معرفت ہم. ہمارے شیعوں کے اگر مقام اور مرتبے کو پہچاننا ہے کہ کس منزل پر فائز ہے تو یہ دیکھو کہ وہ کس معرفت کے درجے پر فائز ہے. ان کا درجہ, ان کا مقام اور مرتبہ ان کی معرفت کی وجہ سے ہوگا. جتنی معرفت ہوگی اتنے ان کا مقام اور مرتبہ ہوگا. پھر پانچویں امام فرماتے ہیں بیٹا کہ ان قیمت کل امرئن و قدرہ معرفت ہو, ہر انسان کی ویلیو اس کی قدر و قیمت کی بنیاد اور اساس اس کی معرفت ہے. جتنی اس کی معرفت ہے اتنی اس کی ویلیو ہے. جتنا اس کا فہم ہے, جتنا اس کا علم ہے اتنی اس کی ویلیو ہے. علم کتنا ہے اس کا, معرفت کتنی ہے اس کی, معرفت کی بنیاد کے اوپر آپ اس کو کسی مقام اور درجے کے لائق سمجھیں گے. عام زندگی میں بھی ایسے ہی ہے, جتنا کسی کا علم اور درجہ زیادہ ہوتا ہے اتنی اس کی قدر و منزلت بھی زیادہ ہوتی ہے. آپ دیکھیے ڈاکٹرز کو دیکھ لیں, اگر کوئی ایم بی بی ایس ہے اس کی ایک ویلیو ہے, اگر کوئی اسپیشلسٹ ہے اس کی اس سے زیادہ ویلیو ہے. معرفت کو معیار بناؤ, ظاہری سرمایہ کو, دولت کو, پیسے کو, مقام کو, شہرت کو, مرتبے کو انسانی قدر و قیمت کا معیار نہ بناؤ. بلکہ معرفت کو, علم کو انسان کی ویلیو کا معیار بنا دو, اس کی بنیاد پر کسی کی ویلیو کو طے کرو. لہذا روایات کے اندر ہے, بعضکم اکثر الناس صلاتن و بعضکم اکثر الناس حجن و صومن, آپ میں سے بعض لوگ ایک دوسرے سے کوئی نماز زیادہ پڑھتا ہے, کوئی روزہ زیادہ رکھتا ہے, کوئی حج زیادہ کرتا ہے, لیکن آپ میں سے جس کو فضیلت حاصل ہے وہ شخص ہے جس کی معرفت تم میں زیادہ ہے. نماز کی بنیاد پر مقام نہیں ملے گا آپ کو, روزے کی بنیاد پر بھی آپ کے روزے زیادہ ہیں لہذا آپ کا مقام بلند ہے, آپ کے حج زیادہ ہے آپ کا مقام بلند نہیں, آپ کی معرفت کتنی ہے اس بنیاد پر آپ کا مقام بلند ہوگا. یہی سے پتا چلتا ہے کہ علی کی ایک ضرب سکلین کی بندگی سے افضل ہے, معلوم ہوتا ہے علی کا مقام معرفت کتنا بلند ہے. جب انسان کے عمل کی, مقام کی, قدر و قیمت کا معیار معرفت ٹھہرا, علی کی ایک ضرب سکلین کی بندگی سے افضل ہے, پتا چلتا ہے کہ مولا کا مقام معرفت بھی سکلین سے افضل ہے. اسی لیے ہم انہیں امام مانتے ہیں کہ وہ ہر پہلو میں امام ہے, اس کی صفات صفات کی امام ہے, اس کا کردار کردار کا امام ہے, اس کی شجاعت شجاعتوں کی امام ہے, اس کا علم علموں کا امام ہے, اس کی معرفت معرفتوں کی امام ہے, اس کا حلم حلموں کا امام ہے, اس کی غیرت غیرتوں کی امام ہے, وہ ہر پہلو میں امام ہے, اس کا سجدہ سجدوں کا امام ہے, اس کی نماز نمازوں کی امام ہے. لوگوں کی زینت نماز ہوا کرتی ہے اور امام کو ہوتا ہے جو نماز کی زینت ہوا کرتا ہے. روپڑی محمد والا ہوں گا معرفت کا درجہ بڑھاؤ. آپ کی یہ مجلسیں آپ کے مقام معرفت کو بلند کریں, آپ کے علم میں اضافہ کریں. روایت کے اندر ہے کہ اطلب العلم ولو بسفک المحج, اگر خون جگر بھی دینا پڑے گا علم حاصل کرو, اپنی معرفت کو بلند کرو. آپ نے جسے امام مانا ہے اسے بھی نہیں امام مانا تو ابو طالب کا بیٹا ہے, وہ رسول اللہ کا بھائی ہے, نہیں اسے اس لیے امام مانا ہے کہ وہ سب سے بڑا عارف اور عالم ہے. علی کی امامت شخص علی کی امامت نہیں ہے. جب ہم نے علی کو امام مانا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم علم کی امامت کے قائل ہیں, جہل کی امامت کے قائل نہیں. ہم شجاعت کی امامت کے قائل ہیں, بزدلی کی امامت کے قائل نہیں. ہم عدالت کی امامت کے قائل ہیں, ظلم کی امامت کے قائل نہیں. علم کا اور معرفت کا درجہ بلند کرنا ہے. چھٹے امام پڑے محمد والے محمد پر ارشاد فرماتے ہیں, لست احب ان ارى الشام منكم الا غاديا في حالين, میں پسند نہیں کرتا کہ میرے شیعہ جوان, میرے شیعہ نوجوان دو حالتوں کے علاوہ کسی اور تیسری حالت میں ہوں. میں انہیں دو حالتوں میں دیکھنا چاہتا ہوں, یا عالم دیکھنا چاہتا ہوں یا علم حاصل کرنے والا دیکھنا چاہتا ہوں. عالمن و متعلمن, یا عالم ہو صاحب معرفت ہو یا متعلم ہو, معرفت کی تلاش میں ہو, معرفت حاصل کر رہا ہو. شیعہ جوان کو مولا صاحب میں دیکھنا چاہتے ہیں, یا عالم ہو یا متعلم ہو, یا پڑھ رہا ہو یا پڑھا رہا ہو. لس و ہبو, مجھے پسند نہیں ہے ان ارا شاب منکم کہ میں اپنے نوجوانوں کو اس طرح سے دیکھوں کہ اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں. ایسی محفل میں چاہتے ہیں جاؤں کھیل میں اضافہ نہیں ہوتا. عرض کروں گا کہ پھر علم کس سے لینا ہے, کس سے معرفت لینی ہے, کیسے معرفت لینی ہے. اللہ کے نبی ایک مسجد میں داخل ہوئے, اپنے گھر سے نکلے, کیا دیکھا کہ دو گروہ ہیں مسجد میں. ایک گروہ بندگی خدا بجا رہا ہے, دعا کر رہا ہے, اور دوسرا علمی مباحثہ کر رہا ہے. کہا دونوں اچھا کام کر رہے ہیں, لیکن جو علمی گفتگو کر رہے ہیں وہ افضل ہیں ان سے, اور ان کے پاس جا کر بیٹھ رہے ہیں. عبادت والی محفل بھی افضل ہے, بہتر ہے, اچھی ہے. علم والی بھی اچھی ہے, لیکن دونوں میں سے بہتر کون ہے؟ جہاں علم کا چراغ جلایا جا رہا ہے, جہاں لوگ معرفت حاصل کر رہے ہیں, اور خود ان کے ساتھ بیٹھ کر کہا بالتعلیم انصر, تو مجھے بھیجا اسی لیے کہ میں لوگوں کو آنے سے بناؤ, سارے معرفت بناؤ. تو دوستو معرفت حاصل کرنا ہے, اور معرفت کی بنیاد کے اوپر ہی انسان کے مقامات اور اس کی ویلیو ہونی ہے. روایت کے اندر ہے ان افضلکم ایمانا افضلکم معرفتا, تم میں سے اس کا ایمان زیادہ ہے جس کی معرفت زیادہ ہے. اگر معرفت کم ہے تو ایمان بھی کم ہے. اس لیے دوستو معرفت اور علم جو ہے وہ معاشروں کو, انسانوں کو, قوموں کو بلند کرتا ہے, عظمت دیتا ہے اور ترقی کی طرف لے کے جاتا ہے. جو قوم بھی علم و معرفت میں پیش رفت کر لے وہ آگے بڑھ جاتی ہے. لیکن علم کے بھی کئی قسمیں ہیں, توجہ کرو یہاں سے جملہ کر کے آگے بڑھتا ہوں. علم کی بھی کئی قسمیں ہیں, سوشیالوجی ہے, سوشل سائنسز ہیں, نیچرل سائنسز ہیں, مختلف علوم ہیں. توجہ کرو, کون سا علم افضل ہے تمام علوم سے؟ کس علم کی طرف جائیں؟ میڈیکل سائنس کی ضرورت ہے معاشرے کو, کوئی شک نہیں ہے. ڈاکٹرز چاہیے, انجینئرز چاہیے, واجب کفایتی ہے ڈاکٹر بننا, انجینئر بننا, درزی بننا, جتنے بھی سوسائٹی کے لیے ضروری کام ہے ان کو انجام دینے کے لیے واجب کفایتی آپ سیکھیں ان کو, اس میں کوئی شک نہیں ہے. یہ ہماری ذمہ داری ہے, سوسائٹی کا نظام نہیں چلتا اس کے بغیر. لیکن افضل علم کون سا ہے؟ تو جو چاہتا ہوں, علم کی قدر و منزلت معلوم کے اعتبار سے ہے. ہر علم کا ایک معلوم ہوتا ہے, فزکس کا معلوم, فزکس کے جو کتابوں میں لکھا ہوا وہ معلوم ہے فزکس کا دنیا کے بارے میں, میتھس کا جو میتھس کتابوں میں لکھا ہوا معلوم ہے, کیمسٹری کا جو کیمسٹری کتابوں میں لکھا ہوا معلوم ہے. اس سے وہ آپ کا علم آپ کو معلوم ہوتا ہے, اس سے آپ کی نالج میں اضافہ ہوتا ہے. علم کی قدر و منزلت معلوم کے اعتبار سے ہے. جتنا معلوم عظیم ہے اتنا علم عظیم ہے. اور آپ دیکھیے کہ دین کا علم تمام علوم سے افضل ہے, اس لیے کہ اس کا معلوم افضل ہے. دین کے علم سے آپ کو قرآن کا علم ملتا ہے, قرآن افضل ہے باقی سب سے. خدا کی معرفت ہوتی ہے, خدا افضل ہے سب سے. اہل بیت کی معرفت ہوتی ہے, اہل بیت افضل ہے سب سے. سب سے افضل علم دین کا علم ہے. درود محمد والے ہوں پر لیکن ہم اپنی زندگی میں ادنا کی طرف تو بہت شوق سے جاتے ہیں, لیکن دین کی تعلیم کی طرف نہیں جاتے, پسند نہیں کرتے ہمارا بچہ. اگر کسی سے انسان کہ اللہ تعالیٰ آپ کے بیٹے کو عالم دین بنائے, یوں لگتا ہے جیسے اس کو بدعا دے دی ہے. علوم آل محمد, قرآن, نہج البلاغہ, سیف سجادیہ, اہل بیت کی علوم, ان کا علم کسی بھی اتنا ہی کرتے ہیں ہم لوگ. اہل بیت کے گھر سے ہماری طرف آیا, جس کا سر چشمہ آل محمد میں. اس لیے اگر اللہ نے آپ کو چار بیٹے دیے, تین دیے, دو دیے, کوشش کرے ایک نہ ایک بچہ آگے میں دین بنے, آپ کا امیر ہو جائے. چھٹے امام فرماتے ہیں تو بڑے محمد والے
محمد
مضمون روایت کے لو وجد تو احد منکم لا یتفقہ ادبتہ، اگر میں دیکھوں تو تم میں سے کوئی آدمی دین کی تعلیم حاصل نہیں کر رہا تو میں اس کی تعلیم کروں گا، ڈانٹوں گا اسے، سمجھاؤں گا اسے، اعلی چیز کو ترک نہ کرو، یہ بہت عظیم خزانہ ہے تمہارے لیے جو اہل بیت کے ذریعے اب تک پہنچا ہے۔ لا تدتو، آل محمد نہیں پسند کرتے، کیونکہ مکتب کے ماننے والے بچے نوجوان جوان علم دین سے بے پیرا ہو جائیں، پھر معرفت بھی عمیق ہونی چاہیے۔ توجہ جا رہی ہوں، اللہ نے معرفت کے لیے تقریباً تین چیزیں مشہور ہیں، پانچ چیزیں آپ کے وجود میں رکھی ہیں معرفت کے لیے، حواس سے خمسہ ہے، آپ کی فطرت ہے، آپ کا وجدان ہے، آپ کی عقل ہے، اور ایک وہ حقیقت جس کو قرآن نے قلب کہا ہے، نہ یہ دل جو پمپنگ کرنے والا نہ قلب، اس کے علاوہ ایک حقیقت ہے۔ یہ اللہ نے وسائل دیے آپ کو معرفت حاصل کرنے کے لیے، ان کے ذریعے معرفت حاصل ہو سکتی ہے، آنکھیں دی ہیں، کان دی ہیں، زبان دی ہے، یہ چیزیں دی ہیں آپ کو، حواس خمسہ، ان کے ذریعے آپ علم حاصل کریں۔
محمد
اللہ نے آنکھیں دی ہیں معرفت حاصل کرنے کے لیے، کان دی ہیں معرفت حاصل کرنے کے لیے، یہ حواس خمسہ معرفت حاصل کرنے کے لیے دی ہیں۔ دیکھو قرآن مجید میں اللہ ناراضگی کا اظہار کرتا ہے کہ اکثر انسان جہنمی ہیں، کیوں؟ لقد زرعنا لجہنم کثیرا من الجن والانس، اکثر انسان جہنم میں ہے، کیوں؟ آنکھیں ہیں دیکھتے نہیں ہیں، کان ہے سنتے نہیں ہیں، لہم اعین لا یبصرون بها، آنکھیں رکھنے کے باوجود ہی دیکھتے اندھے ہیں۔ اللہ کے نبی ہم تو دیکھتے ہیں، ہر روز روٹیاں دیکھتے ہیں، اپنے گھر کو دیکھتے ہیں، گلی کوچا دیکھتے ہیں، نہیں، خدا جو چیز دکھانا چاہتا ہے ہم وہ نہیں دیکھتے، اور جیسے خدا چاہتا ہے ہم دیکھیں ویسے نہیں دیکھتے ہم۔ لہم آزام لا یسمعون بها، کان ہے سنتے نہیں ہیں، بہرے ہیں یہ، آنکھیں رکھنے کے باوجود اندھے ہیں اور کان رکھنے کے باوجود بہرے۔ اللہ نے یہ چیزیں تو علم حاصل کرنے کے لیے دی تھی، اڑائے کل انعام بلوم اضل، یہ حیوانوں کی طرح بلکہ ان سے بھی بدتر ہیں، وہم غافلون، لیکن یہ غفلت میں ہیں، ان کو پتا نہیں ہے کہ حیوانوں سے بدتر ہو چکے ہوئے ہیں، آنکھ رکھنے کے باوجود نہ دیکھے، کان رکھنے کے باوجود نہ سنے، جو دیکھنا چاہیے تھا وہ دیکھے، جو سننا چاہیے تھا وہ سنے، اور جو نہیں سننا چاہیے تھا وہ سننا نہ سننا ہے، اور جو نہیں دیکھنا چاہیے تھا وہ دیکھنا نہ دیکھنا ہے، وہ اندھا پن ہے۔ ہمیں نہیں چاہیے کہ اپنے آپ کو اندھا بنا دیں، بہرا بنا دیں، کہ خدا قرآن نے کہتا ہے ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یاکلون، بدترین حیوان اللہ کی نگاہ میں وہ گونگے اور بہرے ہیں جو بے وقوف رحمت ہیں، دیکھ آنکھیں رکھنے کے باوجود نہیں دیکھتے ہیں اور کان رکھنے کے باوجود نہیں سنتے ہیں۔ کیا دیکھیں؟ قرآن کی آیتیں دیکھیں، نجم البلاغہ کے الفاظ دیکھیں، صحیفہ سجادیہ کو دیکھیں، دعائے تمیل کو دیکھیں، مولا سجاد کی 15 مناجاتوں کو دیکھیں، دعائے وہ عمدہ سومالی کو دیکھیں، ان کا مطالعہ کریں، انہیں پڑھیں، یہ دیکھنا ہے۔ اور کانوں سے حق سنیں، اہل بیت کے فرامین سنیں، یہ سننا ہے. اللہ نے ہمیں چیزیں دی ہیں کہ ہم ان کو معرفت کے کام میں لائیں، ہمارا عرفان بڑھے، اللہ کی معرفت میں اضافہ ہو، اہل بیت کی معرفت میں اضافہ ہو، قرآن کی معرفت میں اضافہ ہو، اپنی معرفت میں اضافہ ہو. ہماری یہ مدرسے گزرے، آپ نے کان جو اللہ نے دیے ان کانوں کے ذریعے ان دس مدرسوں میں آپ اہل بیت کو، خدا کو، رسول کو، دین کو، قرآن کو، حسین کو، کربلا کو بہتر سمجھنے شروع ہو جائیں. اس کے بعد دوسری چیز جو انسان کو اللہ نے دی ہے وہ عقل ہے، معرفت کے لیے آنکھوں کے ذریعے اور کانوں کے ذریعے ابتدائی درجے کی معرفت حاصل ہوتی ہے. عقل دی ہے کہ امام ارشاد فرماتے ہیں ایک کرو اذا سمعت الخبر عقل روایت لا عقل روایت فإن رواۃ الخبر کثیر ولکن رواۃ کثیر قلیل. اپنے چیزوں کو مخاطب کرنے کہتے ہیں، جب کوئی بات سنو تو اصل کو استعمال کرو، اس میں غور و فکر کرو، ایسے نہ سنو کہ دوسروں کو خالی بیان کرنی ہے، نہیں سمجھنے کی کوشش کرو. الذین یستمعون القول فیتبعون ما احسنہ، بات سنو، غور و فکر کرو، دیکھو یہ کون کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے، اس کا لاجک کیا ہے، اس کی دلیل کیا ہے. یہ نہیں جو منبر پر جو آئے کہہ دے سن لو اور لوگوں کو بیان کرتے رہو. ایک خبر جو بھی اب تک بات پہنچے، جو بھی سنو، اس کے بارے میں غور و فکر کرو، عقل کو استعمال کرو. عقل کو استعمال کرو گے، سوچو گے، غور و فکر کرو گے، یہ جو مولانا بات کہہ رہے تھے یہ بات مولانا کی ہے یا ہمارے امام کی ہے، یہ بات جو مولانا کہہ رہے تھے کیا یہ قرآن میں بھی ایسے ہی ہے، اہل بیت کے فرامین میں بھی ایسے ہی ہے، آئمہ نے بھی ایسے ہی کہا ہے، ہمارے شیعہ علماء بھی، جید علماء بھی ایسے ہی کہتے ہیں بڑے محمد والے محمد پر. ہمارے جید علماء ایسے ہی کہتے ہیں. شیعہ مذہب کی بات میری بات نہیں ہے، شیعہ مذہب کی اتھارٹی شیعہ علماء ہے، ہمارے مراجع ہیں، ہمارے فقہا ہیں، مجھے حق نہیں ہے میں یہاں بیٹھ کر اپنی باتیں آپ کے ذہن میں ڈالوں اور اہل بیت کے نام پر، حسین کے نام پر، آئمہ کے نام پر. وہ میری رائے اور میرا نظریہ ہو سکتا ہے، اہل بیت کی رائے اور نظریہ نہیں ہو سکتا، شیعہ مذہب کا نظریہ اور رائے نہیں ہو سکتی. وہ ہمارے یہاں جو مشکلات پیدا ہوئی ہیں وہ یہ ہوئی ہیں، ایک آدمی اٹھتا ہے اپنا نظریہ لیتا ہے، اپنی رائے کو پھر سب پر ٹھوسنے کی کوشش کرتا ہے. وائلہ ایک آدمی اٹھ کے یہ کہتا ہے توجہ جانوی سے کہ مولا علی اور اہل بیت ان کو تو یہ بھی نہیں پتا ہوتا پتا کہ دیوار کے پیچھے کیا ہے، ان کو دل میں ہی نہیں ہے، وہ تو ہماری طرح کے. کیا قرآن بھی یہ کہتا ہے؟ کیا رسول نے بھی یہی کہا ہے؟ کیا اہل بیت بھی یہی کہتے ہیں؟ کیا شیعہ علماء جو جزیت علماء تاریخ میں گزرے ہیں وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ وہ ہماری طرح کے ہیں؟ یہ ظاہر بین ہے، اس نے عقل استعمال نہیں کی، اس نے دیکھا وہ چلتے پھرتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، ان کی شادی ہوتی ہے، بس وہ ہماری طرح ہے. اس نے ان کی روح کی عظمت کو نہیں دیکھا، ان کے باطن کو نہیں دیکھا، ان کے مقام اور مرتبے کو نہیں دیکھا کہ وہ کس مقام کے مالک ہے. اگر وہ ہماری طرح ہے جیسے ان پر وہی نازل ہوتی تھی، میرے پر بھی ہونی چاہیے. توجہ چاہتا ہوں، درود محمد والا محمد. وہ ہماری طرح ہونی چاہیے تھے نا، ہمیں بھی ایسے ہونا چاہیے تھا، ہم بھی پھر ہماری بھی بیچوں پر آیا ہونی چاہیے تھی، پھر میری بھی سجدہ سرکار کیا ہونا چاہیے تھا اگر وہ ہماری طرح ہے تو، یا میں ان کی طرح ہوں تو. یہ تھوڑا سا غور و فکر کریں، جس پر وہی نازل ہوئی ہے وہ وہی جو پہاڑوں پر نازل ہوتی تو وہ ریزا ریزا ہو جاتے، وہ ہماری طرح ہو سکتا ہے؟ وہ ہماری طرح ہو سکتا ہے جس پر وہ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ. کیا دیتا، پہاڑ ریزا ریزا ہو جاتے جس قلب کے سامنے وہی اپنے تمام کے تمام وسعتوں کے ساتھ کش ہے نازیا روشن روپڑے محمد والے محمد ہم تو ایسے علماء کو جانتے ہیں ان کی بارگاہ میں جائیں بات نہ کریں بتا دیتے ہیں تو کہنا کیا چاہتا ہے، ہم نے تو تم نے ایسے علماء دیکھی پہچان لیتے ہیں بزرگان ہیں عرفا ہیں علماء ہیں، لیکن ایسا عرفان نہیں تو جاتا ہوں سنا یہاں پر عرفان بھی بڑا چل رہا ہے آج کل، دیکھو ایک صحیح چیز ہوتی ہے اور ایک اس کی کاپی بھی ہوتی ہے اپوزٹ ہوتی ہے، نام وہی ہوتا ہے حقیقت بھی ہوتی ہے اس کے اندر، ایک ممکن ہے خالص اسلام ہو اور ایک جعلی اسلام ہو سکتا ہے نا، جس چیز کی مارکیٹ میں ویلی ہوتی ہے نا اسی کی کاپی کی جاتی ہے دونوں میں آنا عرفان، ایک مرشد تلاش ہو رہا ہے اور اس کے پیچھے جا رہے ہیں عرفان، حسین عارف تھا علی عارف تھا بلکہ عارفوں کے امام کے لیے، اگر تمہارا عرفان تمہیں ویسے بناتا ہے جیسے علی اور حسین علیہ السلام بیٹھے، یہ سارے عارف تھے لیکن دیکھ نظر کہاں پہ ہیں یزیدیت کے مقابلے میں آ رہے کی کربلا ہے، ایسا عرفان نہیں جن کو آئسولیٹ کر دے کمروں میں بٹھا دے کچھ نشین کر کے چھپا دے اور معاشرے میں ظلم ہوتا رہے نا انصافی ہوتی رہے، ان کا عرفان انہیں گھروں سے نکال کر ظلم یزیدیت اور فرعونیت کے مقابلے میں لے آتا ہے، یہ ہے عرفان، یہ عرفان کہ اللہ کی مخلوق کو اللہ کے بندوں کو ان یزیدوں اور چنگیزوں سے نجات دلائی جائے، یہ ہے عرفان خدا، اور اللہ کی بارگاہ میں لایا جائے ان کا عبد بنایا جائے، فرعونیت کی عبودیت کا توپ اتار کر اللہ کی بندگی کا توپ کے گلے میں ڈالا جائے، یہ عرفان، عرفان یہ نہیں ہے کہ بس بحث کے ٹیڑھے ہو گئے ذکر کرتے رہے یا کمروں میں جا کے چھپ گئے، عرفان ہے جو آپ کو امریکہ کے مقابلے میں لے آئے ظلم کے مقابلے میں لے آئے یزیدیت کے مقابلے میں لے آئے، عرفان وہ نہیں ہے جو آپ کو بگا کر پہاڑوں پر لے جائے، عرفان امام خمینی آ رہے تھے کتنا بڑا آ رہے تھے، عرفان اسے ہے بیت کا وحی کا، دوستو ایک بات کر دیجیے چودہ سال نجف رہے ایک دن بھی زیارت قضا نہیں کی مولا علی کے حرم کی امام خمینی نے، یہ آپ اس بات کا اندازہ نہیں کر سکتے، میں کر سکتا ہوں، ہم جب کمبھ پڑھنے کے لیے گئے جو پہلا ہفتہ تھا بڑے خضوع و خشوع کے ساتھ بی بی کرم کی زیارت کو جاتے تھے، جب دن زیادہ گزرتے چلیں گے وہاں رہتے ہوئے اچھا شام کو کر لیں گے بھی مہمان آ گیا ہے کل کر لیں گے پرسوں کر لیں گے باہر سے ہی سلام کر لیتے بی بی کو دروازے کے باہر کھڑے ہو کر، یہ ایسے ہو جاتا ہے، وہ پہلے ہفتے کی طرح کیفیت نہیں رہتی، جتنی جتنی معرفت زیادہ ہوتی ہے اتنے انسان کی اٹیچمنٹ زیادہ ہوتی ہے، چودہ سال نجف میں رہے اور ایک دن بھی زیارت علی قضا نہ کرے، پتا چلتا ہے کہ علی کا عرفان تھا امام خمینی کو، عرفان یہ ہے جو انسان کو مجاہد بنائے جو انسان کو مبارز بنائے جو انسان کو حسینی بنائے کربلائی بنائے غیور بنائے بہادر بنا دے، ہر ایک کا خوف دل سے نکال دے، اور یہ کہتا ہوا نظر آئے وہ کہ اگر تم کو میرے دین سے ڈر ہے اور تم اپنی دنیا کی خاطر سارے مل کر میرے دین کے مقابلے میں آ گئے تو مجھ میں بھی دینی حمیت اتنی ہے کہ میں تمہاری دنیا کے مقابلے میں اپنے دین کی خاطر اپنے خون کے آخری قطرے تک بتائے ہوں سر نہ جگاؤں، یہ ہے عرفان جو آپ کو استقامت دیتا ہے جو آپ کو مقاومت دیتا ہے ثبات قدم دیتا ہے حوصلہ دیتا ہے ہمت دیتا ہے صبر دیتا ہے اور دنیا کے تمام خداؤں کے مقابلے میں سر اٹھانے کا حوصلہ دیتا ہے، چیزیں بگڑ جاتی ہیں. نیگیٹو عرفان ہے وہ جو آپ کو گوشہ نشین بنا دے, جو آپ کو میدان سے نکال دے. اگر میدان چھوڑنا ہوتا میں جملہ اکثر کہتے رہتا ہوں, آپ کا ایک امام پہلا 63 سال کی عمر میں شہید ہے, دسواں امام 35 سال کی عمر میں شہید ہے, کوئی 28 سال کی عمر میں شہید ہے, آپ کے 10 میں سے 11 امام شہید ہیں. ان سے بھی بڑا عارف ہے ہمارے ائمہ سے؟ ہو سکتا ہے کوئی ان سے بڑا عارف اس کائنات میں؟ یہ 11 کے 11 شہید ہیں, ان کی عمریں کم ہوگی. 25 سال کی عمر میں شہید ہے امام. کیوں شہید ہوئے؟ کیا وہ عارف نہیں تھے؟ سب سے بڑے عارف تھے, بلکہ امام العارفین تھے. اس لیے شہید ہوئے, وہ یزیدیت کے مقابلے میں تھے. ہر ایک کی اپنی کربلا تھی, اور ہر ایک کی کربلا میں ہر ایک نے حاضر ہو کر یزیدیت کا مقابلہ کیا اور اپنی جان دی رائے خدا میں. روپڑی محمد والے محمد پر تو دوستو عرفان کہاں سے لینا ہے؟ دیکھو تم نے علم کہاں سے لینا ہے. بگڑی ہوئی چیزیں نہ لے لو یہاں سے. یہ منبر اس لیے ہے کہ حقیقت آپ تک پہنچے اپنی خالص شکل میں, اپنی اصلی شکل میں, ملاوٹ اس میں بالکل نہ ہو. سوچو, غور و فکر کرو, جو یہ کہہ رہا ہے کیا صحیح ہے یا غلط ہے؟ آپ کے بات کا جو قبول نہ کر لو. ہم ہر بات میں خیال کرتے ہیں, لیکن مدرسے حسینی میں جو کوئی کہہ کے سن لیتے ہیں. حوصلہ اس ممبر پر آ کے وہ باتیں کہتے ہیں کہ جو آپ محفل میں شاید سننے کو بھی تیار نہ ہو. روپیے محمد والے محمد الخبر اذا سمعتموه, غور فکر کرو اس کے بارے میں. اقلا رعایت لا اقلا روایت. اکثر لوگ اس طرح سے بات پڑھتے ہیں, سنتے ہیں, کہ دوسروں کو جا کے پہنچا دیتے ہیں, اس کے بارے میں سوچتے بھی نہیں کہ اس میں کیا ہے. ایسے نہ کرنا مولا علی کہتے ہیں, ائمہ کہتے ہیں. غور فکر کرو, یہ جو بات کہی جا رہی ہے اس کی کوئی دلیل ہے, کوئی مدرک ہے؟ یہ کہاں سے کہہ رہا ہے آپ بھی؟ جو بھی آئے, امام کا علم یہ نہیں ہے, امام مشکل کچھ نہیں ہے, امام مدد نہیں کر سکتا ہے, امام ہماری طرح ہے, امام معصوم نہیں ہے. نعوذ باللہ من ذلک. یہ تو جدو پڑے محمد والے محمد. اب یقین کریں, اس لیے نہیں کہ میں شیعوں یہ کہنے لگا ہوں, یہ بات کاش انسان کو علم ہو, مانوس ہو, جانتا ہو, پڑھا ہو, فنون پڑھا ہوا ہو, کچھ علوم پڑھا ہوا ہو. جب جائے گا میں دل بلاوا کے دسترخوان پر, تو میں دل بلاوا کا ایک ایک جملہ پکار پکار کے کہے گا یہ معصوم کا کلام ہے. یہ صحیفہ سجادیہ کہے گا کہ جملہ بتلا گا یہ معصوم کا کلام ہے. کیا عصمت امام مسلمات مرتبہ تشیعوں میں سے نہیں ہے؟ اگر ہمارے 1000 علماء ہو تو 999 اگر کہ امام معصوم ہے تو یہ مذہب شیعہ کی رائے ہے. جو ایک کہتا ہے اس کی رائے ہے, مذہب شیعہ کی رائے نہیں ہے. مسلمات مذہب تشیعوں میں سے کہ امام معصوم ہے اور اس مت کی معراج پر فائز ہے. فضل امام معصوم نہیں ہے. میرے استاد عبداللہ جوادی عمری کہتے ہیں علی اکبر بھی معصوم ہے, ثانیہ زہرا زینب کبرا بھی معصومہ ہے.
ماشاءاللہ.
دلیل اس کی کہ جو شبیہ رسول ہو خلقا و خلقا و منطقا وہ کس طرح سے معصوم نہیں ہوگا؟ جس کی سیرت, جس کی صورت, جس کا کردار, جس کی رفتار, جس کی گفتار شبیہ رسول ہو, کائنات میں سب سے زیادہ شبیہ رسول ہو, کس طرح وہ معصوم نہیں ہوگا؟ اب بتائیں عصمت کے درجے اور مراتب اور مقامات ہیں. جو رسول کی عصمت کا درجہ وہ سب سے بلند ہے. ثانیہ زہرا علی کی شیر عقل بیٹی, غیرت کی شہزادی, بازار کوفہ میں کیا کہا تھا میرے چوتھے امام اس بیوی سے, اس اسلکی یا امتی انت عالمت غیر معلمہ فہمت غیر مفہمہ، تو عالمہ غیر معلمہ ہے، تو ایسی عالمہ ہے جس کو کسی نے پڑھایا نہیں ہے، ہماری طرح علم نہیں اس بی بی کا، عالمہ غیر معلمہ ہے۔ تو دوستو عصمت ائمہ کی اور اہل بیت کی مسلمات مذہب تشیع میں سے ہے، اس کا انکار شیعہ سے بھی کر دیتا ہے انسان کو، بڑا محمد والا مطلب تمہیں دیکھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے، حالات پر نظر ہونی چاہیے، اللہ نے عقل دی ہے، شعور دیا ہے، غور و فکر کرو، اگر غور و فکر نہیں کریں گے حالات کے اوپر حسین نہیں سمجھ آئے گا آپ کو، کمرہ سمجھ نہیں آئے گی آپ کو۔ جس زمانے میں امام حسین علیہ السلام مدینہ چھوڑنا چاہتے ہیں، بہت سے لوگ ہیں جو امام کو کچھ اور بات کہہ رہے ہیں، کچھ اور سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں، عجیب ہوتا ہے۔ اس وقت امام کی بہت بڑی مظلومی ہوتی ہے جب کوئی دوسرا آ کے امام کو سمجھانا شروع کر دے، واقعی امام کو سمجھانا شروع کر دے، امام کو نصیحت کرے یہ نہ کرو یہ نہ کرو یہ نہ کرو، اتنے بھی لوگ کل مانگ جاتے ہیں، امام جو کیا کرے، کن حکمت ہے کیا پوشیدہ ہے کربلا کے سفر کی، اس میں غور و فکر کرو، اللہ نے آپ کو عقل دی ہے، امام نے جب کربلا وفا کی ہے جس طرح سے وفا کی ہے، مدینہ سے نکلے ہیں، مکہ آئے ہیں، مکہ حسین حج کرنے نہیں گیا تھا، اسے میں رکھ لو، اگر جب مشہور مکتب کی کتابوں میں حسین حج کرنے گئے تھے مکہ، نہیں، شروع سے امام کا ارادہ تھا عمرہ مفردہ کرنے کا، حج کرنے کا ارادہ ہی نہیں تھا حسین کا۔ اٹھا کے دیکھو اپنے محدثین کی کتابیں، فقہا کی، شیخ صدوق کی، یہ جو معروف ہے کہ امام نے حج کے احرام توڑ ڈالے، امام نے حج کے احرام باندھے، لو بڑے محمد والے محمد پر، معروف ہو گیا یہ۔ ہمارے استاد عبداللہ الزمہ جوادی عملی دامہ سلو شاہ فرماتے ہیں اور بدل زمانے بھی کہا ہے، امام گئی مکہ عمرہ مفردہ کرنے کے لیے تھے، جو ضروری ہے حرم خدا میں داخل ہونے کے لیے، اور اس کے بعد امام نے سفر کرنا تھا، امام مکہ رہنے کے لیے گئے ہی نہیں تھے، حج کرنے گئے ہی نہیں تھے۔ کیا حکمت تھی اس میں؟ کتنے مہینے مارے ہیں مکہ میں؟ شعبان، رمضان، شوال، ذیقعد، کتنے مہینے ہو گئے؟ چار، اور آٹھ جولائی تک تین دن والا کال، چار مہینے پانچ دن حسین مکہ میں رہے، خاموش تو نہیں رہے نا، ملتے رہے ہیں، لوگوں سے بات کرتے رہے ہیں، خطبے دیتے رہے ہیں، پیغام دیتے رہے ہیں، حالات سے لوگوں کو آگاہ کرتے رہے ہیں، رابطے رکھے ہیں، بصرہ میں رابطہ ہے، یمن میں رابطہ ہے، مکہ میں رابطہ ہے، مدینہ میں رابطہ ہے، کفر میں رابطہ ہے، ہر طرف نظر ہے حسین کی، اس میں غور و فکر کرنا چاہیے کہ امام نے جو سفر شروع کیا اللہ نے ہمیں عقل دی ہے، اس کے لیے حسین کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ بسم اللہ بسم اللہ، کہ پھر بچے، خواتین، بیویاں، یہ شہزادیاں، یہ سارے کیوں لیں گے میرے حسین ساتھ؟ کیا حکمت تھی اس میں؟ کیا ممکن تھا 72 کے ساتھ پورے جہان اسلام پر قائم حکومت جو مشرق سے مغرب تک تھی، جس میں افریقہ تھا، جو ہندوستان تک تھی، جس میں آج کا ایران بھی تھا، دور دور تک یہ حکومت پھیلی ہوئی تھی، کیا ممکن تھا 72 کے ساتھ جنگ لڑ کے اسے شکست دینا ذاتی طور پر؟ غور و فکر کرو اس کے اندر کہ کس طرح سے امام علیہ السلام نے کس حکمت کے تحت یہ سفر کیا، دور پڑے محمد والے محمد پر۔ ان شاء اللہ کل کروں میں اس حوالے سے، اللہ نے حکم دیا، غور و فکر کرو اور مذمت کی، قرآن میں جگہ جگہ آتا ہے، افلا یاقنون افلا تاقنون انما یذکر اولو الالباب وما یذکر الا اولو الالباب انما یتذکر اولو الالباب ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، نشانی ہے عقل والوں کے لیے، حقائق تک، حقیقت تک صاحبان عقل پہنچتے ہیں، غور و فکر کرو، اپنی عقل کو کام میں لاؤ، سادہ نہ رہو، سخی نہ رہو، امیر ہو جاؤ، گہرے ہو جاؤ، حقیقت کی تہ تک جا پہنچو۔ دنیا میں آپ آج بھی جانتے ہیں، آج کل تو آپ ماشاء اللہ کافی سمجھدار ہو گئے ہوئے، جو کچھ دنیا میں آ رہا ہے ظاہر اس کا اور ہوتا ہے اور پیچھے کچھ اور ہوتا ہے۔ دیکھیں دنیا میں بظاہر صدام کو ہٹانے آئے ہیں اور پیچھے بہت بڑا پل ہے ان کے، بظاہر افغانستان میں طالبان کو ختم کر رہے ہیں لیکن پیچھے پل ہے۔ اور ظاہر تک اتحاد نہ کرو، تہ تک پہنچنے کی کوشش کرو۔ المومن کئی سن، مومن بےوقوف نہیں ہوتا، سادہ نہیں ہوتا، مومن سمجھدار، چالاک، تیز ترار ہوتا ہے، وہ حقیقت کی تہ تک پہنچ جاتا ہے، دیکھتے ہی تہ تک پہنچ جاتا ہے۔ جیسے ایک حاذق طبیب نبض پر ہاتھ رکھتے ہی بیماری کو سمجھ لیتا ہے، مومن بھی ایسا ہی ہوتا ہے، ذرا سا دیکھ کر سمجھ لیتا ہے کہ اس کے پیچھے کیا ہے۔ تو بڑے محمد والے محمد کا مومن ایسے ہوتا ہے، مومن ہو کہیے سن، مومن سمجھدار، عقل مند، تیز ترار ہوتا ہے، سادہ نہیں ہوتا، بے وقوف نہیں ہوتا، گاتے کو سولہ نہیں کرتا مومن۔ اللہ نے عقل دی ہے معرفت حاصل کرنے کے لیے، عقل کر کے تعین تجزیہ کرو، انالیسس کرو چیزوں کا اور سمجھنے کی کوشش کرو تاکہ تم حق کا ساتھ دے سکو۔ پہلے بیٹھ نہیں چاہتے کہ آپ آنکھیں بند کر کے چلے، نہیں، وہ چاہتے کہ آپ کی عقل کی پرورش ہو، آپ میں انالیسس کرنے کی پاور اور صلاحیت پیدا ہو۔ اس لیے کہ سلونی سلونی قبل ان تفکرونی، جو کچھ پوچھنا چاہتے ہم سے پوچھو، السؤال نصف العلم، پوچھنا آدھا علم ہے، سوال کرنا۔ وہ اپریشیٹ کرتے تھے، انکرج کرتے تھے کہ سوال کرو اور پوچھو، انالیسس کی اپنی طاقت کو بڑھاؤ، آپ کے اپنے علم میں اضافہ کرو پوچھ کر۔ یہ علی بیت کی کوشش کی، وہ علم کا چڑھاؤ تھے، ہم عیش و علم عجیب، علم ہماری زندگی ہے اور علی بیت علم کی زندگی اور حیات ہے، علم کی زندگی علی بیت سے ہے، علم کو حیات بخشی ہے تو آل محمد بخشی ہے۔ انالیسس کی صلاحیت پیدا کرو اپنے اندر، چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کرو، اپنے بچوں کو اس طرح سے پرورش کرو کہ زمانہ بڑا خطرناک ہو گیا ہوا ہے، بڑا پیچیدہ ہو گیا ہوا ہے۔ سادگی سے آپ دیکھیں، آپ دنیا میں ایک نظام ہے جہاں آل محمد کے دین کی حکومت ہے، ایک سسٹم ہے، 30 سال سے پوری دنیا کے یزید اسے مل کر ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کبھی جنگ ہے، کبھی سینکشنز ہیں، کبھی فتنے ہیں، کبھی سازشیں ہیں، کبھی چالیں ہیں، کتنی کوششیں ہو رہی ہیں، 8 سال کی جنگ، سینکشنز، پوری دنیا کے عرب شیخ، ان کا پیسہ، آئل کا پیسہ، دنیا کا اسلحہ، ہر چیز استعمال کی کہ اس کو ختم کر دیں۔ یریدون یطفئوا نور اللہ بافواہم واللہ متم نورہ ولو کرہ المشرکون، یہ چاہتے ہیں اپنی پھونکوں سے نور خدا کو بجھا دے، خدا اپنے نور کو کبھی بجھنے نہیں دے گا اگر تیرے مشرکوں کو ناگواری کیوں نہ گزرے۔ نہیں بجھا سکتے اس کو، نہیں ختم کر سکتے اس کو۔ اللہ نے وعدہ کیا قرآن میں مظلوم اور مسلحوں کے ساتھ، اس نظام اس کائنات پر صالحین کی حکومت ہوگی، مستضعفین کی حکومت ہوگی، صاحبان علم اور عدالت کی حکومت ہوگی اور ظلم کی حکومتیں ختم ہو کے رہیں گی۔ اللہ نے وعدہ دیا ہی ہے، پوری دنیا لگی ہوئی ہے، اور پھر مومنوں کے اندر ہی شروع ہوتے ہیں اس کے خلاف باتیں۔ کیا پکڑے گا آپ نے اور بش نے، کیا پکڑے گا آپ نے اور ظالموں میں اور اسرائیلیوں میں اور ان سیونسٹوں میں، آپ بھی ویسی باتیں کریں، وہ بھی ان کی بھی آرزو ہے یہ ختم ہو جائے، اور آپ بھی چاہیے ختم ہو جائے، وہ بھی اس کے خلاف پروپیگنڈا کریں، آپ بھی کریں اس کے خلاف پروپیگنڈا، کہاں کھڑے ہو گئے جا کر آپ سیونسٹوں کے ساتھ، غاصبوں کے ساتھ، یزیدوں کے ساتھ۔ یہ اللہ کا بہت بڑا دیا ہے، یہ ختم نہیں ہو سکتا، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے۔ وہ خون اس نظام کے لیے اللہ کے راستے میں دیے گئے، آپ سوچ نہیں سکتے،
ایک ایک ماں کے پانچ پانچ بیٹے فضا میں ہیں, چار چار بیٹے.
محمد بلند
اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, وہ راتیں اپنی آنکھوں سے دیکھی گئی. جس رات اپنے اس مادر وطن کو ان جزیتوں سے پاک کرنے کے لیے تیاری کرتے تھے, اس رات مہندی لگاتے تھے ایک دوسرے کو, اور ایک دوسرے کہتے تھے اگر تم مجھ سے پہلے امام حسین کی بارگاہ میں پہنچ گیا نا تو میری شفاعت کروں مولا کے پاس جا کر. کہنا مولا میرا ایک ساتھی بھی آپ سے ملنا چاہتا ہے, وہ پیچھے رہ گئے. عاشق حسین تھے. ایک دوست کی بات یاد آ رہی ہے, نواخان بھی تھا اور اکثر امام سے مخاطب ہو کہا کرتا تھا مولا میرے آقا حسین مجھے شہادت چاہیے لیکن میرے لیے بہت شرم کا مقام ہوگا, میں آپ کو فیس نہیں کر سکوں گا کہ میں اس دنیا سے شہید ہو گیا ہوں اور میرے بدن پر سر ہو. مولا میرے امام کے بدن پر سر نہیں تھا تو میرے بدن پر سر کیوں ہو؟ حسین تیرے بدن پر سر نہیں تھا, مولا میرے بدن پر سر کیوں ہو؟ کہتے ہوں شہید ہو گیا. آج اس کی قبر شیراز کے اندر کرامت کا مرکز ہے, شہید ہوا اور مولا سے کہتے ہیں مولا میرے بدن پر سر ہے, میں نے شہید ہونے کی تھی, ایسی شہادت نہیں مانگی, مجھے ایسی موت چاہیے مولا, میں چاہتا ہوں آپ کی بارگاہ میں ہوں میرے بدن پر سر نہ ہو. اس کی لاش کو سرد خانے میں رکھا گیا تھا پلاسٹر میں لپیٹ کر. ڈاکٹر گئے دیکھا اس پلاسٹر کے اوپر بھاپ لگ رہی ہے, نظر آ رہی ہے, سانس لیا اس نے, دیکھا یہ تو زندہ ہے, اس کو لے کے جھٹکے دیے زندہ ہو گیا, حرام ہو گئے سارے, یہ تو ڈیتھ ہو گیا, مر گیا ہوا تھا. کہتا ہے کہ مجھے حسین نے دوبارہ زندگی لینی ہے, اور دوبارہ جب شہید ہوا اس کے بدن پر سر نہیں تھا. میں بھی کہتا ہوں میرے مولا حسین, میرے آقا حسین, میرے سید سردار حسین, ہم بھی جب پاکستان سے آپ کی بارگاہ میں آئیں ہمارے بدن پہ سر نہ ہو, ہمارے بدن کا انگ انگ ٹوٹا ہوا ہو, آپ کی لاش تمہال تھی ٹکڑے ٹکڑے تھی نا مولا, میرا بدن بھی ایسے ہو ٹوٹا ہوا ہو ٹکڑے ٹکڑے ہو جب آپ کی بارگاہ میں آؤں تو. مولا ہمیں شرم آئے گی, ہمارا امام اس دنیا سے جائے اس کی لاش تمہال اور ٹکڑے ٹکڑے ہو, ہم سالے بدن کے ساتھ آپ کی بارگاہ میں آئے. اس طرح کے لوگ شہید ہوئے ہیں, شہید متحری, شہید بہشتی, شہید مفتح, شہید استغیر, شہید مدنی, شہید سلوکی, شہید اشرفی, عظیم شخصیات, عظیم رفا, یہ ختم نہیں ہوگا, بڑا قیمتی خون خرچ ہوا ہے اس پر, اگر ختم ہونا ہوتا تو پہلے کا ہو چکا ہوتا, دنیا کی کوئی طاقت اسے ختم نہیں کر سکے گی. لہذا کم از کم اس ممبر سے تو اس کے خلاف باتیں نہ ہوں, ہماری محفل میں تو اس کے خلاف باتیں نہ ہوں, ہم تو دعا کریں خدایا امام زمانہ کے ظہور تک اس نظام کو باقی رکھے, یہ باقی رہے اور دشمنوں کی آنکھوں میں خواب بن کر نچتا رہے, چبھتا رہے ان کی آنکھوں میں. اہل بیت نے کربلا ایسے نہیں وفا کی, یہ کربلا سے حاصل کیا ہے انہوں نے. امام خان کہتے تھے ماں ہر چداری بس کربلا داری, ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ کربلا سے ہے, کربلا میں بچے شہید, بیبیاں شہید, جوان شہید, کتنی بڑی قربانی ہے کربلا کی. آپ کے چھوٹے چھوٹے بچے آپ کے پاس ہیں نا, بچوں کی تکلیف تو آپ سمجھتے ہو, چھوٹے چھوٹے بچے کی ایسے ہے یہ, آپ کا بچہ اگر پانچ سال سات سال آٹھ سال کا ہو اس کو تکلیف ہو تو آپ کو سمجھ تو آتی ہے نا, بچے کی تکلیف محسوس کرتے ہیں نا. اب مجھے بتائیں نا اگر سات اور آٹھ سال کا بچہ زندان میں چلا جائے, قیدی ہو جائے, پردیس میں بھی ہو اور یتیم بھی ہو, خصوصاً میری مائیں بہنیں جو پردے میں بیٹھی ہیں وہ بہتر شاید سمجھے اس کو. آپ پردیس میں ہیں نا, خدا نہ کرے پردیس میں کوئی اس طرح سے غریب الوطن ہو جائے جس کا کوئی دینا ہو وہاں پر. آج میرا دل چاہتا ہے مسلم میں یتیموں کا تذکرہ کروں آپ کے سامنے, اپنی آنکھیں لے جائیں مسلم یتیموں کی طرف, ان کے حوالے کر دیں, کہتے ہیں نہ کربلا کی طرف جائے تو مسید کے مقام پر ان دونوں کی قبریں موجود ہیں جو زیارت کے لیے گئے ہیں, وہاں چلے جائیں, دونوں کی قبریں, ان کی مظلومی کا مرثیہ پڑتی ہے. تقدیر یہ ٹھہری, یہ کوفہ میں تھے, ان کے بابا کے ساتھ کوئی نہ رہا. علماء بیان کرتے ایک مرتبہ امام کئی نمائندہ سپاہی مسلم انہیں شکاری شرعہ کے گھر لے, دستک دی, اس نے دروازہ پریشان ہو کے کھولا, کہا پریشان نہ ہو, میں تیرے پاس اکلی نہیں آیا, اپنی امام کے تیرے پاس چھوڑنے آئی, میرے بچے ہیں, حالات ناسازگار ہیں, میرے ساتھ کوئی نہیں ہے, ان کو اپنے پاس رکھ لیں اور ان کو کسی طرح سے ان کی ماں کے پاس پہنچا دینا, ان کے گھر والوں کے پاس پہنچا دینا. اب خود سوچے نا, پردیس ہو, یہ بچے ہیں, جانتے ہیں نا کوئی نہیں ہمارے بابا کے ساتھ, جب الوداع کر کے چلتے ہیں تو کیا منظر ہوگا. ماتل کی کتب لیت کہتی ہے کہ جب یہ چلنے لگتے ہیں نا مسلم بچے لپٹ کے کہتے ہیں بابا تھوڑی دیر ٹھہر جاؤ, کبھی مسلم چلنے کے بعد لوٹ کے آتے ہیں کو سینے سے لگاتے. مسلم چلے گئے, بلاخر گرفتار ہو گئے, مسلم کو گرفتار کر کے دار المارا کی چھت پہ لے جایا گیا, مسلم نے دو رکعت نماز پڑھنے کی اجازت لی, اور زانوں کے تشاور پہ بیٹھ گئے. اس ظالم نے ہاتھ میں تلوار لی, مسلم کے سر پر چلائی اور مسلم کے لاشے کو دار المارا کی چھت سے زمین پر پھینک دیا, پاؤں میں رسی ڈال دی گئی اور مسلم کی لاش کو بھی سیٹنے لگے گفا کی گلیوں میں. بچے پریشان ہیں, ہمارے بابا کی بھی خبر ملے ہمیں, بابا ہمارا کہاں گیا. قاضی شرعی جب گھر آیا, بچوں نے آنکھوں سے اس طرح سے دیکھا سوالیہ نشان کے ساتھ, جیسے بچے پوچھنا چاہتے ہمارے بابا کے بارے میں, بتلا پریشان ہو گئے, کس طرح ان کو بتاؤں تم یتیم ہو گئے ہو اور تمہارے بابا کے لاشے کو کوفہ کی گلیوں میں گھسیٹا جا رہا ہے. دوستو, اس نے ان بچوں کو بتلایا تم یتیم ہو گئے ہو, دونوں نے گلے میں بائیں ڈال لی, گریا کیا. ایک مرتبہ اس نے کوشش کی ان بچوں کو کسی طرح سے مدینہ پہنچا دے, کوفہ سے بغیر عافیت نکال دے, مختصر کروں, تقدیر یہ ٹھہری, یہ راستہ بھول گئے, دوبارہ گرفتار ہو کر زندان میں قیدی بن گئے. میں قربان جو آل محمد کے یتیموں کی مظلومی پر, بچوں کی مظلومی پر, ایک کا عمر سن 7 سال ہے, دوسرے کا 8 سال ہے, اور جب زندان میں قیدی ہے, حکم دیا گیا ان کو ٹھنڈا پانی نہ دیا جائے اور اچھی غذا نہ دی جائے, بڑی کم ان کو غذا ملتی, اور چھوٹا بھائی بڑے سے یا بڑا چھوٹے سے کہتے بھیا ایسا نہ کرے, ہم روزہ رکھ لیا کریں اور افطار کر لیا کریں, ایک تہم جو غذا ملتی ہے وہی ہم روزے کے طور پر کھا لیا کریں, افطار بھی ہو جائے سحر بھی ہو جائے. دوستو, ایک سال زندان میں مسلم کے یتیم روزہ رکھتے رہے, ان پر روزہ واجب نہیں تھا. دوستو, یہ آل محمد کے یتیم ہیں, نمازیں پڑھتے رہے, اور بعض علماء نقل کیا کبھی ایک دوسرے سے کہتے لگتا ہے ہم اپنی ماں سے اپنا مل سکیں گے, اسی زندان میں رہ جائیں گے. کہتے زندان بان تبدیل ہوا, ایک مرتبہ گیا زندان بان, آیا بظاہر وہ رحم دل لگتا تھا, سوچا اس کو شاید تعارف کرے ہمارے اوپر رحم کھا جائے. جب وہ ایک مرتبہ غذا دے کے جانے لگا, اسے کہتے یا شیخ ہماری بات سن, جب وہ قریب آیا اسے کہتے ہیں تعارف محمد علی مصطفیٰ, تاکہ کیا تو محمد مصطفیٰ کو جانتا ہے, وہ کہتے کیوں نہیں میں کلمہ پڑھتا ہوں گا. کہتے کیا تو علی مرتضیٰ کو جانتا ہے, کہا کیوں نہیں رسول کا امزاد ہے. کیا کہتے تو جعفر طیار کو جانتا ہے, کہا کیوں نہیں وہ علی کا بھائی ہے. ایک بار پوچھتے کیا تو مسلم بن عقیل کو بھی جانتا ہے, کہا کیوں نہیں مسلم کو شہید کر دیا گیا 1 سال پہلے یہاں پر. یہ دونوں تڑپ کے کہتے ہیں, وہ پوچھتے تیرا ان کے ساتھ کیا کر تعلق ہے. یہ بچے کہتے ہیں ہم مسلم کے یتیم ہیں. دوستو, جب مسلم کے یتیم ہونے کا پتا چلا, اس کو رحم آ گیا, اس نے سوچا ان کو آزاد کر دیا جائے. ایک مرتبہ اس نے ان کو زندان سے نکالا اور زندان سے باہر لا کے راستے پہ چھوڑ دیا گیا. ایک مرتبہ یہ پھر راستہ بھول گئے, ساری رات کوفہ کے اطراف میں گھومتے رہے. جب صبح طلوع ہوئی, ایک مرتبہ دیکھا کوفہ کے باہر ہے, آئے سیم کے ڈر کے درختوں کے جھنڈ میں اس طرح چھپ کے بیٹھ گئے جس طرح پرندہ شکاری سے چھپ کے بیٹھتا ہے. ایک مرتبہ ایک خاتون آئی پانی بھرنے کے لیے, کیا دیکھتی ہے کہ پانی میں 2 سائے ہیں. سر اٹھا کے درخت کی طرف دیکھا اور عجیب جملہ کہا, من انتما یا بدیع الجمال, او چاند کے چہرے والوں تم کون ہو, اتنے پیارے بچو تم کون ہو. کہتے ہیں ہم مسلم کے یتیم ہیں. ایک مرتبہ یہ لے کے چلتی ہے اپنی مالکہ کے پاس, مالکہ کو بتلا دیا, مالکہ مومنہ ہے, مالکہ کے پاس گئے, مدتوں بعد ان کو ماں کا پیار ملا, اس نے ان کو غسل دیا, نیا لباس دیا, اچھی غذا دی
اور ایک مرتبہ رات کو سو گئے. بڑی مدتوں کے بعد ان کو آرام کا بستر ملا. اس کا شوہر ملوم جو عبید اللہ بن زیاد کے نام کے بعد ان کو سارا دن تلاش کرتا رہا, ڈھونڈتا ڈھونڈتا تھک ہار کے گھر پہنچا. زوجہ نے پوچھا کہاں تھا, بتلایا مسلم بھی یتیموں کو تلاش کرتا رہا نہیں ملے. کہا محمد مصطفیٰ سے ڈر, قیامت کے دن کیا جواب دے گا؟ کہا بھی مجھے انعام ملے گا. یہ دونوں بچے اب سوئے ہوئے ہیں. دونوں نے رات میں خواب دیکھا, خواب دیکھنے کے بعد بیدار ہو گئے. خواب کیا دیکھا؟ محمد نے خواب دیکھا اور ابراہیم نے کیا دیکھا کہ نانا رسول ہیں, بابا علی ہیں, بابا مسلم نقیب ہیں, دادا علی ہیں. کہتے رسول اللہ مسلم سے مسلم خود آ گئے ہو, اپنے یتیموں کو چھوڑائے, تنہا چھوڑائے. کہا اللہ کے نبی آج میرے یتیم ہمارے پاس آ جائیں گے. محمد ابراہیم سے کہتے ہیں لگتا ہے جب ہماری زندگی کی آخری رات ہے, ہم اپنی ماں سے نہیں مل سکیں گے. رونا شروع ہوئے, رونے کی آواز ظالم ملوم نے سنی. ایک مرتبہ بیدار ہوا, اٹھا, ان کو تلاش کرتا کرتا آواز کے پیچھے اس کمرے میں آ پہنچا. ایک مرتبہ ان سے دو بچے دیکھے, حیران ہو کے کہتے تم کون ہو؟ یہ سمجھے اس گھر والے کو ہمارا احترام کر رہے ہیں. بتلاتے ہیں مسلم کے یتیم. جب مسلم کے یتیم ہونے کا نام آیا, اس ظالم نے ایک ظلم کا ہاتھ اٹھایا, ابراہیم کے سر میں ڈالا, ایسا ظلم کیا ابراہیم منہ کے بل زمین پہ گرا, وہ امبا کی صدا بلند ہوئی, فلدم علی وجهه وکبر الارض. مظلوم بستر سے مظلوم بچے کے چہرے پر اس ظالم نے ظلم کا تماشا مارا, بچہ منہ کے بل زمین پہ گرا, منہ سے خون جاری ہو گیا. دونوں بھائیوں پر ظلم کیا, دونوں کو رسی سے باندھ دیا. ساری رات مسلم کے یتیم اس گھر میں بندے رہے. جب صبح ہوئی نا, دونوں کو لے کے چلا. ایک مطلب جب لے کے چلا, اس کے ہاتھ میں تلوار ہے. اب یہ بچے ہیں, بچوں کی نفسیات آپ جانتے ہیں, کبھی تلوار کو دیکھتے ہیں, کبھی اس کو دیکھتے ہیں, کبھی دائیں دیکھتے ہیں, کبھی بائیں دیکھتے ہیں, کبھی آسمان کی طرف دیکھتے ہیں. اور اسے کہتے ہیں ہمیں نہ مار, ہمیں بیچ دے. کہا نہیں میں تمہیں ماروں گا. کہا میں زندہ لے چل. کہتے نہیں زندہ میں نہیں لے چلوں گا. یہ کہتے ہماری یتیمی پر رحم خواہ. کہا میرے دل میں تمہارے لیے کوئی رحم نہیں ہے. ان کو فرات کے کنارے لے آیا اور کہا شہادت کے لیے تیار ہو جاؤ. ایک مرتبہ بچے کہتے ہیں اگر ہمیں شہید کرنا ہے نا, ہمیں دو رکعت نماز کی اجازت دے دیں. دو رکعت نماز کی اجازت ملی. بیت دریا کے پانی سے انہوں نے وضو کیا اور دونوں نے قبلہ کہا اللہ اکبر. رکوع کیا, سجود کیا. نماز پڑھنے کے بعد اس ظالم نے کہا اب تیار ہو جاؤ, تمہیں شہید کرنا ہے. جب محمد کی طرف بڑھتا ہے, محمد کہتا ہے ابراہیم کہتا ہے ظالم پہلے مجھے مار, میرے بھائی کو میرے سامنے قتل نہ کر. جب ابراہیم کی طرف بڑھتا ہے محمد کہتا ہے میرا چھوٹا بھائی ہے, میری ماں نے مجھے وصیت کی تھی اپنے چھوٹے بھائی کا خیال رکھنا. اس ظالم نے تلوار دی, کبھی چھوٹا آگے بڑھتا ہے کبھی بڑا بڑھتا ہے. اس ظالم نے ظلم کی تلوار اٹھائی, اے محمد کی ابراہیم پر گردن پر چلائی. گردن پر تلوار کا چلنا تھا, سر کٹ کے گرا. ابراہیم کو محمد کا لاشا کر اپنے لگا. ابراہیم نے آگے بڑھ کے محمد کے سر کو سینے سے لگا لیا. یہ ظالم چھینتا ہے, ابراہیم سامنے نہیں دیتا. اور اسی حال میں ظالم نے تلوار چلائی, ابراہیم کا بھی سر کٹ کے گرا. دونوں کے سروں کو ظالم نے بوری میں ڈالا, توبرے میں ڈالا اور عبید اللہ کے سامنے دربار میں لے گیا. جب اس کے سامنے سر رکھے گئے نا, گو ظالم تھا, سروں کا ہاتھ دے کے تین مرتبہ اٹھا اور بیٹھا اور پوچھتا ہے ظالم سروں کے چہروں پر ان ظلم کیسا نشان کیسے؟ کہا میں نے ظلم کیا ان کے اوپر. ماتم حسین.